عارف بالله مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے نعت شریف کے اشعار ہے. ان اشعار کا عنوان ہے یا جبال الحرم یا جبال الحرم. حرم شریف کے پہاڑوں کے متعلق میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. یہ دعائے حرم لذت ملتزم یہ دعائے حرم لذت ملتزم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. آ گیا سامنے روزے محترم آ گیا سامنے روزے محترم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. رحمت دو جہاں کا ہے فیض عطم رحمت دو جہاں کا ہے فیض عطم جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا امت مسلمہ ہے جو خیر الامم
امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم، ہے سلاطین عالم بھی احرام میں، ہے سلاطین عالم بھی احرام میں، بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم، بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم.
حضرت والا نبر اللہ قدو کا یہ مقطع ہے،
میرے مالک کی اختر کی سن لے دعا، میرے مالک کی اختر کی سن لے دعا، ہو مقدر میں ہر سال دید حرم، ہو مقدر میں ہر سال دید حرم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم.
حضرت والا نور اللہ مرقد کی دوسرے اشعار ہے، ان اشعار کا عنوان ہے اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا،
عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا.
جب انسان اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پہلے تو آہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایسی تجلی اور ایسا مزہ آتا ہے کہ جو نا واقف حال تھا وہ واقف حال ہو جاتا ہے، اور عالم ہجر عالم وصال یعنی ملاقات میں بدل جاتی ہے.
عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا، اپنا جہاں دکھا کیوں محو جمال کر دیا، اپنا جہاں دکھا کیوں محو جمال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا، میرا جا کے مکان سے لام کا میرا پیام کہہ دیا، جا کے مکان سے لام کا اے میری آہ بے نوا، تو نے کمال کر دیا اے میری آہ بے نوا، تو نے کمال کر دیا عالم ہجر کو میرے، تو نے وصال کر دیا میرے قوا تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مزمحل، میرے قوا تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مزمحل، اے دل مبتلا ڈال کر دیا، اے دل مبتلا غم تو نے ڈال کر دیا عالم ہجر کو میرے، تو نے وصال کر
شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مقطع ہے۔
ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا عالم ہجر کو میرے، تو نے وصال کر دیا یعنی ہماری واقف حال کر دیا۔
کر. دیکھتے ہیں لوگ آتے رہے تو پنکھے کھولتے رہیے گا ذرا, اس سے دھیان رکھیے گا. الحمد للہ
وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم.
غالباً پچھلے جمعے بھی یہی آیتیں بیان ہوئی تھیں, لیکن اس کی تشریح مفہوم وغیرہ کچھ بیان نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دین اسلام سے پھر جائے گا, اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا, دین کو چھوڑ دے گا, مرتد ہو جائے گا. دین اسلام کو چھوڑ دیا, خدا نخواستہ مرتد ہو گیا, قادیانی ہو کچھ اور ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ عنقریب فوراً اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اقوام نہیں فرمایا اللہ نے, قوم فرمایا, اور وہ قوم بھی عاشقوں کی قوم. اور 100 سال سے زیادہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے فرماتے تھے, اس قوم کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. فرمایا ہم عمل نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا فرمائیں گے, اس قوم کو میں دیکھ رہا ہوں, عمل والی قوم, اس کو میں دیکھ رہا ہوں. کہ اللہ نے اقوام نہیں فرمایا, ایک قوم فرمایا. یہاں سے معلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہیں, مسلمان ہیں ہم لوگ. یہ جو ہے پہچان کے لیے ہے, قبائل اور یہ چیزیں پہچان کے لیے, تعارف کے لیے ہے یہ, کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں, میں فلاں علاقے کا ہوں. ویسے اللہ فرما رہے ہیں واختلاف السنتکم والوانکم, زبان اور رنگ کا فرق اللہ کی پہچان کے لیے, لڑنے کے لیے نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ قومیت, صوبائیت, لسانیت, عصبیت پہ جو لڑتا ہے, ایک دفتر میں ہے, ہمارے زبان والا ہے, غلطی بھی کر رہے ہیں, اس کو چھپا کر, جس کی غلطی نہیں اس کو آگے کر دیتے ہیں کہ ہمارے قوم کا نہیں ہے, یہ ہمارا بندہ نہیں ہے. حالانکہ ہم سب بندے تو اللہ کے ہیں, لیکن دفتروں میں اور دوسری جگہ پر یہ کہا جاتا ہے یہ ہمارا بندہ ہے, باقی جو ہے وہ سب اللہ کے بندے ہیں, یہ ہمارا بندہ ہے, حالانکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. تو اپنے رشتے داری یا اپنے زبان کا خیال رکھا,
اپنے علاقے کا خیال رکھا یا کسی علاقے والے کو برا کہا، گردن کاٹ ڈالی، گالی دے دی، یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس خط آیا تو حضرت مجدد پڑھ کے سنا رہے تھے کہ بھئی نام نہیں لیا جاتا، کہ بھئی اس آدمی کی غیبت بہت زیادہ ہے، اس نے لکھا ہے تو غیبت کا یہ علاج ہے، ایسا منع نہیں ہے، نام بتانا منع ہے، اشارہ دینا منع ہے. تو حضرت اس انداز سے پڑھ رہے تھے، ایک صاحب نے کہا لگتا ہے بنگالی ہے، لگتا ہے بنگالی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمایا آپ کے منہ سے تعصب کی، عصبیت کی، لسانیت کی بو آ رہی ہے، آپ نے تنزیہ انداز میں کہا ہے لگتا ہے بنگالی ہے، توبہ کرو، کلمہ پڑھو، جاؤ مسجد میں چند نفل توبہ کے پڑھ کر پھر آؤ. اور ہم تو ایک دوسرے کا گلا ہی مسلمان مسلمان کا کاٹ رہا ہے، اور زبان کے نام پر لڑ رہا ہے، قومیت کے نام پر لڑ رہا ہے، لسانیت کے نام پر لڑ رہا ہے. اور یہاں حضرت مجدد فرما رہے ہیں، ایک دفعہ کسی نے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے کہا پٹھان اس طرح کر کے کوئی بات کی، اتنا حضرت ناراض ہوئے، فرمایا توبہ کرو جا کر، کیا پٹھانوں میں، کیا سندھی بولنے والوں میں، کیا پشتو بولنے والوں میں، کیا گجراتی بولنے والوں میں اللہ والے نہیں ہوتے؟ حضرت وہاں فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پٹھان تھے، اور یہ ہلکا ہلکا نشان حضرت نے خود دیکھا تھا، اتنا روتے تھے اللہ کی محبت میں، ایسا لگا حضرت فرما دیتے جیسے نالیاں بن گئی ہوں، اتنا ہلکا ہلکا ان کا نشان تھا رونے کا. تو فرمایا اس طرح کہو گے اللہ کا عذاب آنے کا خطرہ ہے. ہر جیسے ڈپارٹمنٹ ہے کوئی، ایک فرض کریں پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اگر کسی نے یہ جملہ کہہ دیا خدا نخواستہ سب ایسے ہیں ایسے ہیں، ایک مثال بتا رہا ہوں، اگر کسی نے کہہ دیا سب ایسے ہیں ایسے ہیں، تو اس کو خطرہ لگ گیا پھر اللہ کے ناراضگی کا، کوئی ان میں نیک ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں دو تین لوگ آتے ہیں، آپ کو اگر میں بتاؤں یہ پولیس والا ہے، آپ کہیں گے چھوڑو چھوڑو، یہ تو مولانا ہے، یہ تو مفتی صاحب ہے، حالانکہ پولیس والا ہے وہ. آج کسی ڈپارٹمنٹ کسٹم کے لیے بول دینا، وہاں سب لوگ رشوت لے رہے ہیں، سب حرام کھا رہے ہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے. یہ اپنے عیب دیکھنے ہیں، آج ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، اتنے خط آتے ہیں اصلاح کے، اس میں اچھے خاصے خط دوسروں کی برائیوں کے ہوتے ہیں، ابا ایسا ہے، اما ایسی ہے، چاچا ایسا ہے، چاچی ایسی ہے، بھائی نے یہ کر دیا، اپنا کچھ نہیں لکھیں گے. کتنی خواتین ہیں نیکی کی طرف چل رہی ہیں، لیکن بہت سی خواتین میں مرض ہوتا ہے، جو خط آئے گا شوہر کی شکایت، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، جو اللہ نے ان کے ذریعے دیا وہ، اس کا ذکر نہیں ہوگا، ہر وقت شکایت. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج میں دوزخ میں زیادہ عورتوں کو دیکھا. البلاغ رسالہ آتا ہے دار العلوم کرنگی سے، اس میں لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں تین وجہ سے، ایک ناشکری کرنا. اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. عورتوں کو زیادہ دوزخ میں دیکھا تین وجہ سے، ایک ناشکری، ہر وقت زبان چل رہی ہے مجھے کیا لا کر دیا، دوسری خاتون کو دیکھو کیا ملا ہوا ہے، مجھے کیا کھانے کو مل رہا ہے، میرے کپڑے کہاں ہیں، میری جوتی کہاں ہے، ہر وقت شکایت ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتراض، اللہ تک کی تقسیم پر نعوذ باللہ اعتراض. دوسرا شوہر کو ستانا، تیسرا اپنے آپ کو دکھانے کا شوق، یہ تین وجہوں سے. اب اگر وہ ناشکری ہم کر رہے ہیں تو ہمیں معاف ہو جائے گی کیا؟ تو کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے یا کسی علاقے کے لیے یا کسی زبان والے کے لیے بولنا، یہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے، وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. باقی اگر بڑی پوسٹ کو ہے تو آپ کو عزت نہیں مل رہی، بڑی پوسٹ کو عزت مل رہی ہے. اگر آپ کو عزت مل رہی ہے، یہ سلوٹ اور یہ سب جو آپ کو عزت مل رہی ہے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد سب کہاں ہے اس چیز کو؟ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ فرض کریں 2 سال کا ان کو اور کوئی پروفائل مل گیا، ایک مثال ہے، تو پھر وہی سلوک لگیں گے. لیکن جیسے ہی گھر بیٹھے کہاں ہے معاملہ، یہ سیٹ کا ہے. اور جو گناہ نہیں کرتا وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے. دنیا دار بوڑھا ہوتا جائے گا، لوگ دور ہوتے جائیں گے کہ اب سرائی میں پانی نہیں رہا، پیالے دور چلے گئے. اللہ کا پیارا جتنا بھوڑا ہوتا جائے گا لوگ اتنا چپکتے جائیں گے. یہ رات کو بیان ہوا تھا اس پر کہ نیک صحبتوں کو چار وجہ سے کس طرح اللہ ملتے ہیں, نیک صحبتوں کو کیا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں کونوا مع الصادقین کو فرض کیا کہ ہمارے اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ میں بدل جائیں. بعض لوگ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض اناڑی شیخ وہ تباہ کر دیتے ہیں سالک کو, جیسے غصہ حرام ہے تو بعض اناڑی شیخ کیا کرتے ہیں اس کا غصہ ختم کرنے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں. غصہ تو اس کی گھٹی میں ملا ہوا ہے, کیسے ختم ہوگا بھائی, نفسیاتی مریض کر دیا بیچارے کو ذکر کرا کرا کر. یہ غصہ ختم نہیں ہوگا, یاد رکھیے آپ, یہ غصے کا رخ بدل جائے گا. پہلے ماں باپ اور بیوی بچے سب پر غصہ آتا تھا, اب غصہ شیطان پر آئے گا, اب غصہ نفس پر آئے گا. اب وہ غصے کو پی کر, پانچ کلو کا غصہ آ رہا ہے, پانچ کلو کا غصے کو پی لیا. حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ نے میرے مرشد ثانی فرماتے تھے کہ فوراً پانچ کلو کا نور بن جائے گا. ایسا کون سا عمل ہے جس میں اتنا اسپیڈ سے نور بن جائے؟ فرمایا اس کی کنجوسی کی عادت تم ختم مت کرو, کنجوسی کی آگے ختم نہیں ہوگی اس کی. اب اس کی کنجوسی گناہ کے معاملے میں ہو جائے گی کہ گناہ نہیں کرنا ہے, کنجوس بن کر رہے گا. ماشاء اللہ کہو بھائی, تو کنجوسی کی عادت کہاں ختم ہوئی؟ اسی طرح اور باتیں ہیں کہ یہ جڑ سے نہیں نکل سکتی, عادت ہے ایک انسان کی, فضول خرچی کی عادت ہے, یہ فضول خرچی کی عادت ختم نہیں ہوگی. پہلے یہ فضول خرچی ہوتی تھی فلموں پر, لڑکیوں پر, لڑکوں پر, کیبل کے کرایہ دینے پر, کیبل لگوانے پر, ٹیلی ویژن لینے پر, ننگی فلمیں دیکھنے کے لیے خطرناک موبائل لینے پر خرچہ ہوتا تھا. اب وہ اس کا خرچہ فضول خرچی کی عادت ہے نا, اب یہاں فضول خرچی سے بدل کر مسجد میں لگے گا, مدرسے میں لگے گا, ماں باپ پر لگے گا, ماما چاچا پر لگے گا, قرآن پاک لے کر تقسیم کرے گا ان علاقوں میں جہاں پر ایک قرآن پاک میں تیرہ تیرہ بچے پڑھ رہے ہیں. پہلے وہ ہر وقت پیشاب پخانے کے مقام میں گھسنے کی فکر کرتا تھا کہ زنا کے بغیر چین نہیں آتا, عشق حرام کے اندر ڈوبا ہوا, لڑکا دیکھ رہا ہے تو کتے اور سور والا کام کر رہا ہے, زنا کے خیالات پکا رہا ہے. اب یہ عشق کا مادہ اس کا ختم تھوڑی ہوگا, اس کا عشق تھا پہلے پیشاب پخانے کی طرف. تو ایسے آپ اس طرح سمجھ لو پٹرول, پٹرول برا نہیں, اس کا استعمال کیسا ہے, اس کا استعمال ہے لڑکیوں میں گھوم رہا ہے, لڑکیوں کے پیچھے ذلیل اور خوار ہو رہا ہے, لڑکیوں کو تلاش کر رہا ہے. تو پٹرول برا ہو گیا نا, پٹرول ڈلوا کر بیان کے لیے آ گیا تو پٹرول اچھا ہو گیا نا, ماں باپ کو گھما رہا ہے, بیوی کو گھما رہا ہے, تو پٹرول کہاں برا ہوا, استعمال برا ہوا تو پھر برائی ہو گئی. اس کا مادہ برا تھوڑی ہے, جو جتنا بڑا عاشق مزاج ہوگا اگر وہ ڈرائیونگ بدل دے تو اتنا بڑا اللہ والا بن جائے گا وہ. عشق کا مادہ ختم نہیں ہوگا, اب وہ عشق کا مادہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گا. جس طرح لڑکی کو کس طرح خوش کروں, اب یہ ہوگا کہ مولا کو کس طرح خوش کروں, کون سا عمل کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیر اور جمعرات کو, اور ایک روایت میں جمعرات کو میرے اعمال پہنچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں, میرا نام وہاں لگ جائے, خوشی ہو جائے. پہلے ہر وقت بالوں کا اسٹائل یہود و نصارہ جیسا, جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. پہلے یہود و نصارہ والا لباس, لڑکیاں میرے کون سے اسٹائل سے خوش ہوں اس کی اسٹائل, لڑکی کو کپڑا پسند ہے لال رنگ کا, لال رنگ کا کپڑا پہننا, دوسری لڑکی کو کالا رنگ پسند ہے کالا کپڑا, تیسری کو پیلا کلر پسند ہے, تب وہ جو کپڑا پہنے گا آٹھ رنگ کا پہنے گا تاکہ ہر لڑکی اپنے حصے کی خوش ہو جائے, نعوذ باللہ. وہ بال بھی ایسے کر کے جھٹکے مارے گا ایسے کر کے تاکہ لڑکی خوش ہو جائے, لڑکیوں کے سامنے میں سلیکٹڈ ہو جاؤں. جب محبت رب کی آنے لگے گی تو وہ تلاش کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے رنگ کا کپڑا پسند کرتے تھے, سفید, اچھا آپ سفید پہنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہجہ کون سا پسند تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رفتار, گفتار, کردار, امانت, دیانت, صداقت, وہ ہر وقت اس کے اندر رہے گا. پھر پہلے اس کے تھا کہ لڑکیاں خوش ہو جائیں, اب اس کا دل بدل جائے گا کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. وہ مولانا کے پاس بیٹھے گا, بیان سنے گا, جب مولانا آیت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے کیا ان کو انعام ملا, کفار پر سخت ہیں، اپنے مومن بھائی کے سامنے مٹے رہتے ہیں، جب وہ آیت پڑھ کے سنائیں گے بیان کے اندر، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اس صحبت کا فیضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ملا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کی رضا اور خوشی والے اعمال تلاش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہو؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے تھے. یہ تو فوراً دل میں آئے گا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے فضل، اللہ کے خوشی اور رضا کو تلاش کرتے تھے. میں ننگی فلمیں تلاش کرتا ہوں، میں ماں باپ کو اذیت دینے کے لیے چیزیں تلاش کرتا ہوں، میں بیوی پر جو پٹائی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، گالیاں دے رہا ہوں، طلاق کی دھمکی دے رہا ہوں. تو اللہ کی آیت سنیے قرآن پاک کی، عاشروہن بالمعروف، بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ، زندگی کا رخ بدل جائے گا. جو رخ تھا ماسکو اور امریکہ، کینیڈا اور جرمن، جاپان کی طرف، رخ بدل جائے گا مکہ شریف اور مدینہ شریف کی طرف. بھائی گاڑی ایسے جا رہی ہے نا ماسکو، ایک مثال بتا رہا ہوں، اب یا تو یو ٹرن لینا ہوگا یا دائیں یا بائیں، رخ پھر گیا مکہ شریف کی طرف. ابھی رخ اس طرف ہے، فرض کریں ایک مثال بتا رہا ہوں، اس کے بعد رخ پھر جائے گا کعبے کی طرف، ادھر کریں گے نماز ہی نہیں ہوگی، جوتا الگ پڑے گا، اللہ معاف فرمائے. تو یہ اللہ والے ان کے غلام، جب ہم وہاں جائیں گے اصلاحی بیانات سنیں گے اور اصلاح کرائیں گے، اپنے نالائکی کا لکھیں گے کہ میری شکل پر شیخ مت جانا، میں اپنے ماں باپ سے ایسی بات کرتا ہوں کہ ماں باپ بددعائیں دیتے ہیں، میری شکل پر مت جانا، بیوی کو اتنا اذیت دیتا ہوں کہ پوچھو مت. شیخ کہیں گے کہ بھائی جتنی اپنی خطاؤں کو اللہ سے معاف کرانا ہے، بیوی کی اتنی خطاؤں کو معاف کر لو. اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی کو مارا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کے باپ اور ماں کے دل سے کتنی بد دعا اور آہ نکلتی ہوگی. ایک خاتون بڑی بدتمیز، نمبر ون، شادی ہو گئی، اب شادی ہو گئی تو اب تو نبھانا ہے نا، کلمہ شریف جو پڑھنے والا تو قرآن پر پہ ایمان لائے گا نا. چند آیتیں اور یہ جو آیتیں مسنون خطبے کی ہیں، اس میں چار مرتبہ اللہ تعالی نے ڈرایا ہے، چار مرتبہ اللہ تعالی نے ڈرایا ہے. یہ آیتیں ذرا ترجمہ ہی پڑھ لیں تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، تو اس کی فکر لگ جائے گی کہ اب میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اب بیوی کو مارنا نہیں. جناب اس بدتمیز خاتون کو جو شوہر ملا، وہ قرآن پاک حدیث پاک میں عمل کرنے والا ملا. یہ جب آئی چند مہینوں کے بعد دوسرے شہر سے اپنے گھر آئی، مہکے آئی، تو ابا کے پیر پکڑ کر رو رہی ہے کہ ابا آپ نے کس سے شادی کرائی ہے؟ انسان تھوڑی ہے، فرشتہ ہے، فرشتہ. آپ کو تو میری حالات کا پتہ ہے نا، میں کتنی بدتمیز ہوں، آپ کے سامنے تو پلی بڑھی، آپ سے ماں سے کتنی بدتمیزیاں کی. آپ کا داماد تو فرشتہ ہے، نہ گالی دی، نہ ہاتھ اٹھایا، نہ طلاق کی دھمکی دی، نہ تھپڑ مارے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ طنز کیے، کچھ بھی نہیں، میری غلطیوں کو معاف کر رہا ہے. باپ ہے کھرب پتی جناب. باپ نے مینیجر کو فون کیا کہ میرے داماد کے نام پر ایک فیکٹری لکھ دو بھائی، اب ٹرانسفر کاغذات سب کراؤ، یا بنگلہ دے دو بھائی اس کو، یا گاڑی دے دو. ایک کریم باپ ایسے حالات سن کر داماد کو گفٹ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ میرا بندہ میری بندی کے خطاؤں کو پار کر رہا ہے اور اس کو عذاب نہیں دے رہا، اس کی بد دعا نہیں لے رہا، تو اللہ کیا نہ دیں گے. آج ہمارا سب سے بڑا مرض، میں اپنی بات کرتا ہوں، دوسروں کے عیب دیکھنا ہے. وہ چاہے کوئی زنا کرے، چاہے گدھے کا پیشاب پیے، شراب، انشاءاللہ پیر کو کتاب آ رہی ہے شراب کے حرام ہونے کے بارے میں، قرآن پاک کے اندر کیا جوتے لکھے ہوئے ہیں، احادیث مبارکہ میں کیا جوتے لکھے ہوئے ہیں. آج مسلمان فخر کرتا ہے. ایک صاحب یہاں آتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، وہ اللہ نے ان کو بدل دیا، مجھے انہوں نے آ کر بتایا، پرچہ لکھ کر بتایا کہ لوگ گلاس میں شراب پیتے ہیں، میں جگ میں شراب پیتا تھا. آج نماز پڑھتا ہے، بیان میں آتا ہے، بھاگ جاتا ہے، قریب نہیں آتا کہ شاید میں داڑھی کا بول دوں گا، اس لیے قریب سے نہیں آتا، لیکن آتا روز ہے، تراویح میں بھی آتا ہے، شام میں بھی آتا ہے، بیٹھے گا، بیان سنے گا، بھاگ جائے گا، میں بلا نہ لوں. دین میں زبردستی نہیں، ہم کیوں زبردستی کریں گے؟ ہاں ڈریں گے نہیں، بار بار بتائیں گے کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں آئمہ کے نزدیک واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، حرام کام کر کے کوئی اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا. اب یہ بار بار بولیں گے، ایک دن داڑھی آ جائے گی ماشاءاللہ، حضرت فرماتے تھے مولوی 100 دفعہ کہے داڑھی نہیں رکھیں گے اور لیلہ 1 دفعہ کہہ دے کہ سرتاج داڑھی رکھو نا, بچہ پریشان ہوتا ہے کہ میری 2 مائیں ہیں کیونکہ میرے آپ کے گال ایک جیسے ہیں, ٹٹ فا ٹیٹ معاملہ ہے, اس لیے آپ داڑھی تو رکھ لو. شوہر ہنسے گا کہ اچھا جان چھوڑ رکھتا ہوں. ایک آدمی گیا کسی سے ملنے, وہ اپنے بچے کو لے آیا, اس کی داڑھی نہیں تھی, تو بچے نے جیسے ہی داڑھی والے کو دیکھا رونا شروع کر دیا. یہ تھا چریا, تو اس نے کہا کہ دیکھ ہم اس لیے داڑھی نہیں رکھتے, لیکن بچے بھی داڑھی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. تو یہ دوست دونوں بے تکلف تھے نا, اس نے کہا ارے بھائی اس لیے تھوڑی رویا ہے, وہ اس لیے رویا ہے کہ وہ سمجھ رہا تھا میری 2 امائیں ہیں اور اب مجھے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ابا ایسا ہوتا ہے, اس لیے رو رہا ہے کہ ابا آپ بھی داڑھی رکھ لو, اب تک میری 2 مائیں تھی, ابا ایسا ہوتا ہے. کہا اچھا یار بکواس مت کر داڑھی رکھ لی. ہاں تو ہوتا ہے نا دل میں, ہر مومن ہے داڑھی تو ہے دل میں, ذرا محنت کریں گے نکل آئے گی. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے کہ حضرت جب آپ کے پاس آؤ داڑھی پر بیان ہوتا ہے, کیا سارا دن داڑھی میں ہے؟ فرمایا نہیں, داڑھی دن میں ضرور ہے, سارا دن داڑھی میں نہیں ہے, داڑھی دن میں ضرور ہے, لیکن حضرت آپ ہر وقت بیان کرتے ہیں داڑھی کا. جب ہم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت داڑھی تھی نہیں, تو اس کا مطلب داڑھی رکھنی ہی نہیں چاہیے. کہا شاباش ہلیا پوٹے تھے رہے تو کہ شربت بھی آ رہی ہیں روزے کا پو. کہا بیٹا بیٹھو ذرا, آپ لوگوں جیسے لوگوں کا میں انتظار کرتا ہوں. کونے سے الماری سے اتنا بڑا پتھر نکالا. کہا دیکھو بیٹا جب آپ پیدا ہوا تھا نا آپ کا دانت بھی نہیں تھا, اب یہ دانت آئے ہوئے پہلے اس کو تو توڑو. کہا حضرت آپ نے کیا دندان چکن جواب دیا, آج سے میں داڑھی رکھ لیتا ہوں. ابا سے کوئی نعمت نہیں لے سکتے ابا کو ناراض کر کے, ابا کو خوش کر کے لے سکتے. ربا سے ہمیں کیا کیا نہیں مانگنا ہے, اور روزانہ مانگنا ہے, گھڑی گھڑی پل پل کی خیر مانگنی ہے. اور جس چہرے سے اللہ ناراض ہوتے تھے وہ بنایا ہوا ہے, جس چہرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے تھے. حدیث پاک میں ہے کسرا کے 2 سفیر آئے, مونچھیں داڑھی منڈی ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک نفرت سے پھیر لیا اور بدعا دی ویلکما, ہلاکت بربادی تمہارے لیے, من امرکما, تمہیں کس نے کہا کہ ایسی شکل بناؤ؟ آپ اتنا ماشاءاللہ فیصلہ کرنے میں آسان آپ کو ہوگا, آپ مجھے بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے خوش ہوں گے اللہ اسے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا ایمان ہے بھائی؟ اللہ جس بات سے خوش ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا نہیں خوش ہوں گے؟ اللہ جس بات سے راضی ہے, آپ دیکھیے اس کو اور بہت دلائل ہے, میں تو مختصر سی دلیل دیتا ہوں. حدیث پاک, والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے, اسی کو ماں پر عکس کر لیں. ایسا ہی حدیث پاک بھائی, ایسا ہی ہے نا, والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا کے اباؤں سے بڑھ کر ہیں, سارے دنیا کی ماؤں سے, سارے رشتوں سے بڑھ کر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کے سردار ہیں, جنت کے سردار ہیں. حیدرآباد سے بیان کر کے ہم جا رہے تھے حالہ, تو ایک صاحب کا فون آ گیا, یا میسج آیا یا فون آیا ناراضگی کا, کہ یہ تم نے کیا بیان کر دیا آج؟ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ مٹی ہے, 7 آسمان سے بڑھ کر, جنت سے بڑھ کر, خانہ کعبہ سے بڑھ کر, بیت المامور فرشتوں کا کعبہ اس سے بڑھ کر, عرش کرسی سے بڑھ کر وہ مٹی کی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے پیارے ہوں گے؟ تو یہ میں پریشان ہو گیا, میں نے کبھی, میں نے تو حضرت سے سنا ہوا ہے, شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ کتنے بڑے عالم تھے لوگوں کو پتا ہے. میں نے وہیں سے مفتی صاحب کو فون کیا, گاڑی جا رہی تھی حالا, میں نے مفتی صاحب سے ساری بات بتائی. مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتم کے شاگرد, حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتم کے شاگرد, ہمارے دارالفتا کے رئیس مفتی محمد نعیم صاحب کو فون کیا کہ بھائی اس طرح ناراض ہو رہے ایک صاحب, کہا انہیں ناراض ہونے دو, بکنے دو انہیں, بالکل صحیح کہا ہے, اسے ہٹ کر بات بھی نہیں کرنا, چاہے کسی کو پسند آئے چاہے کسی کو پسند نہ آئے. بھائی اتنا آسان ہے سمجھنا, بادش خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے, مدینہ شریف کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک ہٹا دیتے تھے داخل ہوتے ہی کہ مدینہ شریف کی مٹی لگ جائے, کیونکہ وہاں سے دین پھیلا ہے پورے جہاں میں, اس مٹی کی یہ قیمت ہے تو آپ سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی منڈانے والے کو بد دعا دے رہے ہیں اور پوچھ رہے تمہیں کس نے کہا ایسا کرنے کو؟ ان ظالموں نے کہا امرنا ربنا کسرا، ہمارے رب کسرا نے کہا مونچھیں رکھو، مونچھیں بڑھاؤ، داڑھی کو رگڑ کر واجب کو پیشاب خانے میں ڈال دو، گٹر لائن میں ڈال دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جن کو اچھل ہوتی ہے نا کہ اللہ کا حکم کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور بھی حکم ہے اللہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ولکن امرنی ربی اوفر اللہ و آف الشوارب، لیکن میرے رب نے فرمایا کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ. کتنی بڑھاؤ؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے داڑھی کا وجوب، اس نے لکھا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس طرح ایک مٹھی داڑھی، تھوڑا سا یہ آگے بڑھانا ضروری ہے، کم نہ ہو جائے، حرام نہ ہو جائے، اس کے بعد کاٹ دیتے تھے. پھر یہاں سے ایک مٹھی داڑھی تھوڑا رکھنا ہے آگے، اس کے بعد کاٹ دیتے تھے. یہاں سے ایک مٹھی داڑھی تھوڑا سا آگے بڑھا دیا، پھر کاٹ دیتے تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آگے بڑھنے کی اسمارٹنیس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور دلیل بھی سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اصحابی کن نجوم بے اے مقتدی تم اہتدی تم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی نقل کرو گے، اقتدا کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے. آج ذرا سا دماغ میں چل گیا، ذرا کتابیں پڑھ لی، دہریے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کی بکواس کرنے لگے، یہ پتا نہیں ہے کہ ایمان خطرے میں ہے. ارے جمعہ تو پڑھتے ہیں نا ایسے لوگ جو زبان چلاتے ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر. جمعے میں کیا خطبہ ہوتا ہے؟ زیادہ تر مسنون خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ میرے صحابہ کے لیے ڈرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے میرے صحابی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا، اللہ پھر خود نپٹنا جاتا ہے ان سے. میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 1400 برس پہلے، میرے بعد میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا. ارے ایک بچہ 15-16-17 سال کا جس کو تھوڑا سا دین کی سمجھ ہو اس سے پوچھو ہمارے تک دین کیسے پہنچا، وہ فوراً کہے گا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے. ذرا تاریخ تو دیکھو، ایک ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنے ظلم ہوئے ہیں ان کا. یہاں تک کہ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 جنازوں کے ساتھ آ رہے ہیں، 70 جنازے. یہاں کسی ٹرین کا حادثہ ہو جائے، کشتی ڈوب جائے، جہاز کرش ہو جائے، ایک محلے سے 4 جنازے نکلتے ہیں، سخت دل بھی روتا رہتا ہے. یہاں 70 جنازے اللہ کے پیاروں کے، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دے دی میں نے جن کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. اللہ کا عاشق انجام نہیں سوچتا. اللہ کے عشاق نے یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم 313 ہیں، سامنے ہزار ہیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے. اشارہ آ گیا نا، ختم. ایک جنازہ اتر گیا، دوسرا شہید، تیسرا، ان کو نہیں دیکھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت ایسی تھی، بہادری ایسی تھی کہ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نزدیک ہوتا تھا نا اس کو سب بہادر سمجھتے تھے، کہ اتنی ہمت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. لیکن فلموں کا سب پتا ہے، لیلا کا پتا ہے، لڑکے لڑکیوں کی بدماشیوں کا، کلب کا پتا ہے، شراب کی بھٹیوں کا پتا ہے. شراب ہندو وہ کہتا ہے کہ ہم تو اتنی شراب بھی نہیں پیتے جتنا مسلمان پیتا ہے، پرمٹ ہمارے نام پر، مسلمان اپنے کو ہندو ظاہر کر کے شراب خریدتا ہے. اس کو اپنا ایمان پتا کرنا چاہیے، جو ویزا کے لیے لکھ کر دے کہ میں قادیانی ہوں، میں عیسائی ہوں، جا کے مفتی صاحبان یہاں بھی بیٹھے ہیں اللہ کے کرم سے، جمعے کے بعد بھی ملیں گے، پتا چلے گا کہ یہ نام جو یہ لکھ کر دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں یا قادیانی ہوں تاکہ مجھے ویزا مل جائے جلدی، اس پر کیا خطرناک معاملہ ہے. صحابہ دیکھ رہے تھے نا کہ 4-4, 5-5, 10-20, 25-50 شہید ہو گئے نا، پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں، پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارا واسطہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہہ کے ٹکراؤ ان کے ساتھ، ٹکراؤ ان کے ساتھ. اور جناب 70 جنازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور سب کی حالت کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے لپٹ رہے ہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھیا کہاں ہیں، میرے چاچو کہاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں مبارک سے آنسو بہہ رہے ہیں. ایسی محبت ہونی چاہیے کہ بڑھیا سے کسی نے کہا کہ آپ کا شوہر شہید ہو گیا، کہا اس کو چھوڑو میں نے خبر غلط سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، اے بڑھیا آپ کے بیٹے کا شہادت ہو گئی، کہا اس کو چھوڑو، آپ کے بھائی کا شہادت ہو، سب کو چھوڑو، یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں؟ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ سلامت ہے. فرمایا پھر 100 بھی اولاد ہے تو قربان ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب تو ہم لوگ مکہ شریف میں خانہ کعبہ میں جا کے اعلان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر ابھی نہیں، تھوڑا صبر کرو، عاشق سے کہاں صبر ہوتا ہے، جا کے خانہ کعبہ میں اعلان کر دیا، اللہ کے پر ایمان لانے کا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کر دیا کلمے کا. لوگوں نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ لوگ سمجھے کہ شہید ہو گئے. گھر لے آئے، برادری کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آیا تھوڑا، پہلا ہی سوال پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں؟ رشتے داروں نے کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اتنی مار لگی، ہوش آتے ہی پہلے ان کا پوچھ رہے ہیں، چلو بھائی یہاں سے چلو. ماں نے ہوش میں آ کر، جب ہوش میں آیا ماں نے کہا اے ابو بکر بیٹا، اسی دن بیٹا کھانا تو کچھ کھا لو. کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا میری ماں، جب تک مجھے پتا نہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں. بیٹا سلامت ہیں، جب تک آنکھ سے نہیں دیکھوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس کے بعد اطمینان ہوا ہے. یہ ایک عام مسلمان کے لیے زبان کھولنا منع ہے، اس کو حقیر سمجھنا، الفاظ برے استعمال کرنا، پھر عالم کے لیے اور خطرہ، پھر اللہ والے کے لیے اور خطرہ. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پر بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ عذاب کتنا سخت ہے. صرف دو چار احادیث مبارکہ سن لیجئے بس. ہمارے پاس ایک کتاب ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ ہے، عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ مفت میں ملتی ہے، پڑھ کر دیکھ لیجئے تاکہ مرنے سے پہلے مجھے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق مل جائے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جانے دے دی، ہم اپنا گال دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ سکھ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا بتاؤ میں حق پر ہوں یا گرو نانک حق پر تھا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حق کون؟ آپ کی وجہ تو اس لوگ کائنات وجود میں آئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب نشر الطیب میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف فرما دیجئے. اے آدم تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا اور جب میں نے مجھے زندگی ملی تو میں نے عرش پر دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب حضرت نے ہمارا دھیان دلایا لا الہ الا اللہ، یہ جملہ کہاں ختم ہوا؟ کس نام پر؟ اللہ کے نام پر. فوراً بغیر کسی گیپ کے محمد الرسول اللہ، دونوں مل گئے. کہا میں سمجھ گیا کہ آپ کے سب سے زیادہ پیارے یہی ہیں. فرمایا آدم تو نے سچ کہا، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کو جنت کو بھی پیدا نہ کرتا. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت ہے؟ فلم اسٹار سے محبت، اس کی نقل، کرکٹر اسٹار سے محبت، اس کی نقل. بار بار حدیث پاک کا اعلان ہوتا ہے ممبر سے کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. بار بار اعلان ہوتا ہے کہ مونچھیں صاف کرنا یہ اول نمبر ہے. اگر یہ کنارہ ہونٹوں کا خدا نخواستہ چھپ گیا تو مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک اور خلاف سنت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اے ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تم مونچھوں کو پست رکھنا اور ہمیشہ اس پہ قائم رہنا، یہاں تک کہ آ کر میرے پاس حوض کوثر یا آ کر جنت میں مجھ سے ملنا. وہ صحابی رو رہے ہیں، کسی نے کہا حضرت آپ اتنا رو رہے ہیں، آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا تھا؟ اور آپ کا یہ وقت ابھی آخرت کا ہے، اور آپ کی تو پوری زندگی آپ نے مجھے پست رکھی ہے، تو دونوں باتوں پر تو عمل ہو گیا نا، تو آپ تو جا کر حوض کوثر پر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، اور اللہ فرمارے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی، جن سے اللہ راضی ہوں گے وہ کہاں جائیں گے بھائی؟ جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے وہ جس سے اللہ راضی ہوں گے، لیکن پھر بھی رو رہے ہیں. ارے ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے ہو آپ؟ اب آپ کے لیے تو خوشخبری پکی ہے نا. فرمایا کہ لیکن وہ بھی تو حدیث پاک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دائیں، مفہوم عرض کروں گا مختصر میں، جو دائیں مٹھی میں لے کر فرمایا یہ جنت والے لوگ ہیں، بائیں مٹھی میں لے کر فرمایا یہ دوزخ والے کفار لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا جن کی اتنی خوشخبریاں مل رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں دائیں مٹھی میں ہوں گا یا بائیں مٹھی میں ہوں گا. اب آپ سوچیں، اور ہم لوگ مجھے رکھ رہے ہیں، کنارا چھپا رہے ہیں، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے. جس کے ہاتھ سے شفاعت ملنی ہے اس کی بات نہیں مار رہے، جن کے ہاتھ سے حوض کوثر ملنی ہے ان کی بات نہیں مار رہے. ارے بھائی سنو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میرے حلیے میں کیا خرابی تھی یہ بتاؤ، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گرو نانک حق پر تھا یا میں حق پر ہوں، ہم کیا کہیں گے کہ آپ سے بڑا حق کون ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو یہ بتاؤ کہ سکھوں نے اپنے گرو کی محبت میں جرمن، جاپان، امریکہ میں ایک صاحب نے حضرت والا کو بتایا کہ ایک سکھ تھا، فوج کے لیے اپلائی کیا اس نے، سارے چیزیں میں کامیاب ہوا. جب انٹرویو کا وقت آیا تو اس کو کہا جاؤ تم کام کرو، تمہاری داڑھی ہے تمہارے نہیں مل سکتا جاب. اس نے پریزیڈنٹ آف امریکہ کو لکھا کہ میں سب امتحان میں پاس ہو گیا ہوں، میں بھاگ کر میں نے دکھایا ہے، میری داڑھی سے آپ کا کیا واسطہ؟ میری ڈگریاں پوری ہیں، میں بھاگ کر میں نے دکھایا ان کو، تو داڑھی کا بیچ میں کیا واسطہ ہے؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اسی وقت آرڈر ایشو کیے کہ اس کو جاب دے دی جائے. ایک سکھ، ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے کفار کی، اللہ ناراض ہو جائیں گے، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، ہمارے حضرت نے تعریف نہیں کی. فرمایا کہ اس نے داڑھی نہیں کٹوائی چند ڈالرز کے لیے کہ بھائی باڑ میں جائیے ڈالر سم، اب گرو کی محبت میں داڑھی، جہاں جائیں گے سکھ جو ہے اس کو ہم سردار کہیں گے. او بھائی کس بات کے سردار ہے؟ کھڑے ہو کر موتنے والے اور اللہ سے دور اور بتوں کو پوجنے والے کس چیز کے سردار ہیں؟ صرف اپنے گرو کی محبت میں جہاں جائیں گے داڑھی ہوگی، مونچھیں اتنی بڑی بڑی ہوں گی، اور بال اور پگڑ اور کرپان اور کڑا، یہ تو جرمن جاپان کی سڑکوں سے نہیں گھبرائے. اپنے دل سے آدمی پوچھے، پھر مفتی صاحب کے پاس آئے کہ مفتی صاحب میرا یقین ہی نہیں آ رہا داڑھی کے بارے میں، قرآن پاک اور حدیث مبارک کا وہ سمجھائیں گے، پھر کیوں نہیں رکھ رہے؟ مفتی صاحب وہ جاب نہیں ملے گی. مفتی صاحب جو ہے، ابھی مفتی صاحب سے کہوں گا، آپ سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کھڑا کر دیں گے، درجنوں کو ابھی اس وقت، کہ ان کی جاب ہے یا نہیں ہے. مفتی صاحب اس لیے نہیں رکھ رہے، لوگ ستائیں گے، تو لوگوں نے ہمیں پیدا تو نہیں کیا نا. داڑھی رکھ کر اعلان کر دیں کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. بھائی اللہ فرما رہے ہیں، اور کتنی باتیں داڑھی کے بارے میں قرآن پاک کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے محبوب کا نمونہ پیش کر دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. اور کتنی قرآن پاک میں بار بار لکھا ہوا اطیع اللہ و اطیع الرسول، میری اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو. تو محبوب نے تو داڑھی کا حکم دے دیا نا، کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، کتنی بڑھاؤ یہ بھی بتا دیا، یہ کتنی بڑھاؤ. میں عرض کر رہا تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، لیکن میڈیا کے غلام وہاں پر جا کر عجیب عجیب انداز کے پروگرام دیکھنا، اور پھر آ کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بکواس کرنا. ایک واقعہ، ایک کتاب ہے فضائل ایمان، مفتی نعیم صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے، چند سو برس پہلے کا واقعہ لکھا ہے، کہ ایک شخص حج کرتا تھا، اللہ والا حج کر کے پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا تھا، صلاۃ و سلام پیش کرتا تھا. اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آ کر سلام پیش کیا، اور ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلاۃ والسلام پیش کر کے اور پھر قصیدہ بردہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار پڑھتا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر سلام پیش کرتا تھا اور ان کی محبت میں اشعار پڑھتا تھا. ایک دن باہر نکلا تو ایک صاحب نے کہا میری دعوت آپ قبول کریں گے؟ کیا گھبرا گئے کب نیا آدمی ہے دعوت قبول کرنا. پھر دل میں آیا کہ اللہ توکل پر چلتے ہیں. وہاں اچھا خاصا دور جا کر پھر اس کے بعد ایک گھر میں جیسے ہی گھسے تو دو حبشی کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے پکڑ لیا, دو تین حبشیوں نے پکڑ لیا اس کو اللہ والے کو, اور اس شخص نے جس نے دعوت دی تھی وہ زبان کاٹ ڈالی, زبان ہاتھ پر رکھ کر کہ یہ میں کسی ڈائجسٹ کی بات نہیں بتا رہا, کتاب کا حوالہ بھی دے دیا. بڑے مفتی صاحبان سے کیا کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. زبان ہاتھ میں رکھی کہ چلو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کرتے ہو چلو اب جاؤ یہاں سے. وہ خون نکل رہا ہے اور روتے روتے سو گئے. خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اب دیکھیں بخاری شریف میں 10 سے زیادہ خواب کے بارے میں احادیث مبارکہ ہیں, اور جو ڈرونے خواب اور خوف والے خواب جو بھی پریشانی والے خواب ہیں حدیث پاک ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. حدیث پاک ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہے, ڈرونے اور برے خواب کسی کو بتانا نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ الٹے ہاتھ پر تھوتھو کر کے 3 بار اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سو جاؤ, شیخ کو بھی نہیں بتاؤ برے خواب. اور اچھے خواب مبارک ہیں, یہ پھر احادیث مبارکہ بیان ہوگی تو ظاہری بات ہے وقت نکل جائے گا, لیکن خواب حجت نہیں ہوتے. سچے خواب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ علماء اور مفتی صاحبان فیصلہ کرتے ہیں. اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہے, جو بیان کرنے والا ہے اگر خواب میں اس کے آ جائے کہ تیری نماز معاف تو نماز معاف نہیں ہوگی. اگر خواب میں آئے کہ ایک بہت بڑا اللہ والا, بہت بڑا اللہ والا وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تو جو ہے 1000 روپے صدقہ کر دینا, 1000 روپے صدقہ نہیں کرنا ہے, تو سو گئے خواب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی, ساتھ میں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں اور غمگین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بھی غمگین ہے دونوں, اور یہ روتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کے ان پیاروں کی تعریف کی تھی تو اس پر یہ انہوں نے زبان میری کاٹ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا ان کو اور اس کے ہاتھ سے زبان لے کر اس کے منہ میں رکھ دی. صبح آنکھ کھلی زبان موجود ہے اپنی جگہ پر. یہ اللہ کی باتیں ہیں, اگر سمجھ میں نہ آئے تو بدتمیزی کرنے سے اور نقصان ہو جائے گا. سمجھ میں نہ آئے بڑے علماء سے مفتی صاحبان سے پوچھ لیں. اس سے بڑھ کر کچھ واقعات ہم بیان میں نہیں بول سکتے. یہاں خانقاہ میں تو بتا دیتا ہوں دوستوں کو, کیونکہ نئے لوگ بھی ہوں گے وہ شک کریں گے, الٹی باتیں کریں گے, ان کا خسارہ ہو جائے گا بیچاروں کا. یہ دنیا کے پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں کہ وہ کسی کو باکسے میں بند کیا, اس کو چھریاں ماری, نکلا تو زندہ نکلا. پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں. اور یہاں ہو کر کے ملتان کی مٹھائی یہاں آ گئی, ہم پاگل ہو گئے. نہ وہ نماز پڑھتا ہے, عورتوں سے احتیاط نہیں کرتا, سجدہ تک کر ڈالیں گے نعوذ باللہ. یہ تو کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے, یہ ہے قسمت کی ساری باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے تشریف لائے, سب سے پہلے مردود سے ملاقات ہوئی. معراج شریف کی سیر کر کے آئے بیداری میں. جی 15واں 12واں علماء کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا, ورنہ نہیں سمجھ میں کوئی بھی آئے گا. سب سے پہلے مردود ابو جہل پہ نظر پڑی, فرمایا ابو جہل میں اس طرح گیا اور اس طرح گیا, بیت المقدس میں امامت کرائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور اس طرح سیر کر کے جنت دوزخ دیکھ کر نماز جو ہے وہ کرا کر فرض کرا کر آیا ہوں. وہ طنزیہ انداز سے چلا گیا. بڑا غور سے سننے کی بات ہے, ابو جہل کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو طنزیہ انداز سے ابو جہل نے کہا ارے ہم تو ادب سے نام لیں گے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدتمیز نے کہا سنتے ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ فرمایا کیا فرما رہے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ او جی وہ فرما رہے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا. تاریخ پڑھ کر دیکھو نا قرآن پاک کی, دوسرے لوگوں کی نہیں. تو ایسی گواہیاں سوال پوچھتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ دائیں طرف کیا ہے، بائیں طرف کیا ہے، رستہ کیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے، ان کی آنکھیں پھٹتی چلی گئیں. وہ تو مکہ میں خود رہتے تھے نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی نہیں گئے، اب وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہے گی، بتا کیسے رہے ہیں. بعد میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو رہا تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ وہ سوال پوچھتے جاتے تھے، میں دیکھتا جاتا تھا. آخر میں یہاں تک فرمایا کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک قافلے کا اونٹ بچھڑ گیا تھا، وہ قافلہ یہیں آ رہا ہے، آپ پوچھ لینا ان سے. جب قافلہ آیا پوچھا کہاں ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا. جن کے ہمارے کھوپڑیوں میں گناہ بسے ہوئے ہیں، ننگی فلمیں بسی ہوئی ہیں، ماں باپ کی بددعائیں ہمارے اوپر ہیں، بیوی کی بددعا ہمارے اوپر ہے، حرام حلال کی تمیز ہمارے اندر نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے ایمان ختم تو نہیں ہوتا لیکن کمزور تو ہو جاتا ہے. پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ابو جہل کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل سے، سنیں آپ، ابو جہل مردود کافر، وہ کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا ہے، بتاؤ یہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم تو اس سے بڑی بات کا ابھی لبیک کہتے ہیں. صدیق کا لقب بعد میں ملا، پھر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب قسمت کی آپ بات دیکھیں، ایک پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بدماش سے ذکر کر رہے ہیں جس کے زبان پر آخر تک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صادق ہیں، اور واقعی وہ آخری نبی ہیں. دوست پوچھ رہا ہے بھائی بدبخت پر ایمان کیوں نہیں لاتا، کہ آئی ایم چودھری، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، میں سردار، میرے پاس اتنا مال، خود کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیا بات ہوگی، اس آنکھ کھلی تو زبان موجود، خوش ہو کے چلے گئے. صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی بات بتا رہا ہوں. دوسرے سال پھر آئے، حج کیا اور صلاۃ و سلام پیش کیا، اشعار پڑے محبت کے، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سلام پیش کیا، اشعار محبت کے پڑے، باہر نکلے ایک نوجوان کھڑا تھا، نوجوان کہ حضرت میرے گھر دعوت پر چلیں گے؟ ان کی تو حالت خراب ہو گئی، کہ پچھلے سال تو یہ واقعہ ہوا تھا، اب یہ پھر نیا نوجوان کہہ رہا ہے دعوت کا. دل میں آیا کہ پہلے بھی تو اللہ توکل پر گئے تھے نا، اب بھی اللہ توکل کرو. جب گھر کے قریب پہنچے کہ اور یہ تو وہی گھر ہے جب پچھلے سال زبان کٹی تھی، اب کیا کریں، اندر چلے گئے. اس نوجوان نے کمال کر دیا، ایسی خدمت کی کہ پوچھو نہیں. اس اللہ والے نے فرمایا کہ بھائی اب میں چلوں، مسجد نبوی میں دیر ہو جائے گی، کہ حضرت ایک کمرے میں ذرا آنا ہے، آپ نے ایک کمرے میں آپ آئیں گے؟ یا ڈر گئے کہ اب کیا مسئلہ ہو گیا. بھائی اندر گئے تو بندر بندھا ہوا تھا، کہ کیا مطلب؟ وہ رونے لگا نوجوان، کہ حضرت جی یہ میرے والد صاحب ہیں جنہوں نے آپ کی زبان کاٹی تھی، اللہ نے اسی وقت اس کو بندر بنا دیا تھا. پھر میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنی ہے. میں نے توبہ کر لی، پانچوں وقت کا نماز پڑھتا ہوں اور بزرگوں کی خدمت کرتا ہوں کہ کسی کی دعا لگ جائے تو میرا باپ بندر سے انسان بن جائے. احادیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے کہ اجتماعی عذاب جو نہیں آ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، لیکن قرب قیامت میں چہرہ مسخ ہونے کے واقعات ہو سکتے ہیں. اس زبان کے مالک بنے ہم لوگ، املک علیک لسانک، زبان کے مالک بنے، زبان ہماری مالک نہ بنے. ایسا کون ہوگا جو ماں باپ کو کوئی گالی دے اور وہ برداشت کر لے؟ غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہو تو اور بات ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات رضی اللہ عنہن، یہ سب ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں. کتنے گنا بڑھ کر ہیں؟ ہزار گنا نہ، دس ہزار نہیں 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 نہیں، لاکھوں 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 گنا بڑھ کر ہیں، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں. ایک ایک حجاج بن یوسف نے گرم گرم تیل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس میں ڈالا ہے، جھکے نہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بادشاہ نے ان پر ظلم کیا، کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ مخلوق کا کلام ہے، نعوذ باللہ، کہ نہیں، خالق کا کلام ہے، یہ وحی ہے، یہ کتنے لوگ بک بھی گئے اللہ معاف فرمائے. بادشاہ نے کہا ان کو کوڑے لگاؤ, ہاتھ ایسے باندھ دیے, پیر ایسے باندھ دیے گئے. پہلا کوڑا لگا, کیا فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کوڑا لگا, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب مفہوم, کہ کوئی نیکی کی طاقت ہم میں نہیں جو اللہ ہمیں کرائے, کوئی تکلیف سے بچنے کی اور گناہ سے بچنے کے نہیں جب تک اللہ نہ بچائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا کوڑا لگا, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کوئی تکلیف ہم پر نہیں آ سکتی جو کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہو. لنا فائدہ عموم کے لیے ہے, کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. کوڑے لگتے گئے, یہاں تک کہ ازار بند, شلوار کو ازار بند, ازار کہا جاتا ہے, شلوار کو ازار کہا جاتا ہے, اور بزرگوں کے لیے پھر یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے ازار. تو ازار پہنا ہوا تھا, تو ازار بند جو تھا وہ کپڑے کا تھا, وہ ٹوٹ گیا, وہ ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں, پیر بندھے ہوئے ہیں, اور ازار شلوار نیچے آنے لگی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فریاد کی, کہ اے اللہ آپ کو آپ کے اس نام کا صدقہ ہے جس نے آسمان کو سنبھالا ہوا ہے, اگر میں حق پر ہوں تو آپ میری عزت بچا لیں. اس ازار شلوار نیچے آ رہی تھی, اوپر آ کر رک گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا تو فرمایا وہ کرتا میرے پاس لاؤ جس میں کوڑے لگے تھے, اور اس کو پانی میں بھگو کر وہ پانی پی لیا. ان حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کتنا ظلم ہوا ہے, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کتنا ظلم ہوا ہے, کیونکہ ہمیں شیکسپیئر اور اس کے باپ کا تو پتہ ہے. ہمیں ان کا پتا ہے جو اللہ کے دشمن ہیں, لیکن اللہ کے پیاروں کا نہیں پتا. بخاری شریف کی حدیث پاک پر ایمان سب لاتے ہیں, لیکن عمل والا ایمان کتنے کو ملتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے زندگی کس طرح گزاری, کتنے نیک تھے, کتنے اللہ والے تھے, کتنے پیارے تھے, وہ کتنے کو پتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پتا ہے, ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نہیں پتا, 10% نہیں پتا, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کہاں سے پتا ہوگا. بار 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 شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آدمی کرتا ہے, فریاد سناتا ہے کہ ہم نے آپ کے بچوں کو انگریزی تعلیم سے منع نہیں کر رہے, ڈاکٹر انجینئر بنانے سے منع نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے بیانات سنواؤ, ان کا ایمان مضبوط کرو, ان کو مولانا کے پاس لے آؤ کہ اس کو پیشاب کرنے کا طریقہ سمجھائیں, اس کو گالی سے کتنا بڑا گناہ ہے وہ سمجھائیں, ماں باپ کا ادب سکھائیں, اللہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں کس بات سے ناراض ہوتے ہیں وہ بتائیں. کیونکہ والدین کو مہنگے اسکول میں جہاں بے حیائی سکھائی جاتی ہے, جہاں سیلف فنانسنگ اسکیم میں رقم جمع کرائی جاتی ہے جس کے ایک ایک مہینے کی فیس 70,000 یا 1,00,000 روپے ہے, قرضہ لیں گے, سود لیں گے, کریڈٹ کارڈ اسکریچ کریں گے, اور پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ زندگی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی, لیکن اللہ کا پیارا بنانے کی فکر نہیں ہوتی. بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, جینس پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, ہاف آستین پہنی ہوئی ہے, گریبان کھلا ہوا ہے. کل ایک بہت بڑی کمپنی, اس کا افطار پارٹی تھی, لڑکا اور لڑکیاں سمندر کے کنارے. کیا ان لڑکیوں کے باپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں جا رہی ہیں لڑکوں کے ساتھ؟ سمندر بڑا روزہ ہے ان کا, ہم بدگمانی نہیں کریں گے, حرام ہے, لیکن جو اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے بد نظری کا, ناچ گانے کا, وہ اور گھر سے بے گھر ہو کر وہاں کھڑی ہوئی ہیں, وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے سمندر کے بیچ میں, وہاں انہوں نے نماز پڑھی ہوگی جماعت کی, عورتوں کے لیے الگ جماعت, وہ تو مسجد میں نہیں آ سکتی, عورتیں منع ہیں. جو اعلان پچھلے دنوں بھی تراویوں کے بارے میں پچھلے جمعے کو کئی فتویٰ اور کتاب دکھائی تھی کہ عورتوں کے جو فیشن چل پڑا ہے گھروں کے اندر تراویاں جماعت سے پڑھانے کا, 11 مہینے اور اتنے دن کا ہوش نہیں ہے, ان دنوں کا ہوش رہتا ہے مسجد میں, فرض کے لیے مسجد نہیں جاتی, اور یہاں جماعت ہو رہی ہے. فرض کی جماعت پورا سال نہیں اور تراویاں جو ہے جماعت سے ہو رہی ہیں. کیوں؟ علماء سے دور, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں. اور جو دنیاوی تعلیم کا ایک مفتی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو منع کرے. وہ عورتوں کے لیے فرمائیں گے کہ یہ 11 شرطیں ہیں, فتوے کی کاپی چاہیے ہم سے لے لیں, ان 11 شرطوں سے بیٹیوں کو پڑھاتے ہو پڑھاؤ. صرف 3 شرطیں شاید پوری ہو سکیں, باقی 8 پوری نہیں ہو سکتی. اور 8 کے 8 شرطوں پر عمل نہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جس میں پہلا تو شرعی پردہ ہی ہے. ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں خانقاہ میں, تو میں حضرت والا ایک کتاب کو میں نے دیکھا ایک جملے کے لیے. وہ جب سامنے مضمون آیا تو دل میں تقاضا ہوا کہ میرے بھائی بھی وہ مضمون سن لیں اور اس کو آگے پھیلا دیں. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چشمہ دینا, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانی غم لگائی رہتا ہے, یا کوئی بیماری ہوتی ہے, یا اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آئی, کچھ بھی آئی. حضرت شاہ براڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا شیخ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑا سا بھی ہوتا تھا کام صلاۃ الحاجات پڑھتے تھے. فرمایا کہ آج ہم نے صلاۃ الحاجات پڑھنا بھول گئے ہم لوگ, اور کوئی تکلیف آتی ہے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں, وظیفوں کے چکر میں چلے جاتے ہیں. حدیث پاک ہے مفہوم کہ گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے, اور قرآن پاک اور حدیث پاک کا اعلان ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا اس کا رزق اللہ وہاں سے دیں گے, جو پچھلے جمعرات کو عرض کیا تھا تقویٰ کے انعامات پر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ مشکل سے ایگزٹ دیں گے جو گناہ نہیں کرتا. گناہ ہو جائے معافی مانگ لے, اللہ ایگزٹ دیں گے مشکلات سے. اور وہ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب, رزق وہاں سے اللہ دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. عاملوں کی باتوں پر یقین ہے, پیسہ بھی جاتا ہے ایمان بھی جاتا ہے کئی مرتبہ. قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ کا وعدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مَن لَّزِمَ الْاِسْتِغْفَار جعل اللہ لہ من کل زیت مخرجا ومن کل ہم من فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جو توبہ کی کثرت کرے گا اس کو پھر الگ نصیحت ہے کہ ظہر بعد, مغرب بعد, عشاء بعد جو دو رکعت توبہ کے پڑھ لے, اور یہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں وہ پڑھ لے, تو اللہ ہر مشکل سے اس کو نکال دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو توبہ کی کثرت کر لے تو وہ غم جس سے گھٹن ہو رہی ہے اللہ اسے نکال دیں گے, اور وہ غم اور پریشانی اور تکلیف جس سے خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں اللہ اسے بھی نکال دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے اللہ دیں گے, جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. لو بھائی, قرآن پاک کا وعدہ بھی آ گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت فرما رہے ہیں. جو توبہ کی کثرت کرے گا تو اللہ اس کو وہ غم جس سے گھٹن ہو رہی ہے اسے نکالیں گے, اور وہ غم جس سے خودکشی کا ارادہ ہو رہا ہے, ہڈی چمڑا بن رہی ہے, اللہ اسے بھی نکال دیں گے. کریڈٹ کارڈ پر اعتماد ہے, سود پر اعتماد ہے, نعوذ باللہ رشوت پر, ملاوٹ پر, دھوکے پر اعتماد ہے. دھوکے بازی سے پیسہ حاصل کر رہے ہیں حرام کا, رشوت سے لے رہے ہیں حرام کا. ایک لقمہ 40 دن کی عبادت اخلاص والی اس کو رگڑ دیتا ہے, ایک لقمہ حرام کا. یہ خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی, اور رشوت تو اسی لیے تو ہوتا ہے کہ جہیز اور مہندی اور مائیں کہاں سے لائیں گے اتنا جہیز. یہ ہر دعوت پر اتنے لاکھ خرچہ کر کے اپنی ناک کو اونچا کرنے کی فکر, ماں باپ کے انتقال کے بعد وراثت نہ دینا, دوزخ کے انگارے خریدنا, بھائی بہن کا خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا تو یتیم کا مال کھانا. ایک صاحب دین کے کام میں بہت آگے آگے, ان کے بیٹے جڑے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے والد صاحب اپنی میری پھوپھیوں کو بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے, بہت تکلیف میں ہیں. میں نے بتایا کہ بھائی حضرت شاہ براڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بابا کے شوربے میں اگر مکھی گر جائے تو کھانے دو گے یا ادب سے کہو گے؟ بدتمیزی کرنا, آواز اونچی کرنا منع ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کو دین کی سمجھ نہیں تب بھی بات نہیں کرنا, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب برسوں دین کے ایک شعبے میں ہیں ماشاء اللہ, تو آپ ادب سے بات کر لو. والد صاحب سے بات کی, والد صاحب نے ڈانٹنا شروع کر دیا, تو میری بہنوں نے مجھے معاف کر دیا ہے. میرے پاس آئے, میں نے کہا یہ جس شعبے میں ہیں ان کے بڑوں کو جا کے بتا دو, بڑوں کو جا کر بتایا، بڑے ان کے بیٹے پر ناراض ہو گئے کہ آپ کا باپ ہم سے مشورہ کب کرتا ہے، ہماری بات مانتا ہی نہیں ہے، بس نفلی عبادات میں لگا ہوا ہے، ہماری بات مانتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی اب تو جب ان کے بڑے کہہ رہے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، فتویٰ لکھ کر دے دو، مفتی صاحب سے استفتہ جمع کرا دو کہ وراثت نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یتیموں کے مال کو استعمال کر رہے ہیں وہ دوزخ کے انگارے کتنے ہیں۔ انہوں نے جا کر وہ بھی کر لیا، لیکن آخری خبر تک ان کے والد صاحب مانے نہیں۔ عبادات کا زور لگا ہوا ہے اور حرام کام میں اللہ معاف فرمائے مبتلا ہے، وہ حرام رزق کھا رہے ہیں اور بہنیں رو رہی ہیں وہاں پر، ان کے پاس پیسہ ہی نہیں۔ یا ابا ہریرا اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرا حرام سے بچ جا، گناہ سے بچ جا، ساری دنیا کے عبادت گزار سے تو آگے بڑھ جائے گا۔ یہ جو آپ بتاؤ سچے عامل کتنے ملتے ہیں، کروڑ پتی ہو گئے کروڑ پتی، لیکن ہم اللہ کے آگے اب تک نہیں جھکے۔ آج وہ آسرا دے رہا ہے، آج وہ آسرا دے رہا ہے، آج وہ آسرا دے رہا ہے، لیکن آسمان والے کی بات مان کر سارے گناہ چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہاں نانی مرتی ہے گناہ چھوڑنے پر، شرعی پردہ کرنا پڑتا ہے گھر کے اندر۔ ایک صاحب پریشان تھے، حضرت نے ان کو وظیفہ دیا، شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے ان کو وظیفہ دیا، پھر فرمایا کہ وظیفہ اللہ پر حکومت نہیں کرتا، وظیفہ تو بس ایک درخواست ہے، جو چیز مانگی ہے اگر وہ مل جائے تو شکر کرنا، اور اگر نہ ملے تو راضی رہنا، اخلاص سے اونچا مقام ہے اللہ سے راضی رہنا ہر حالت میں۔ آج کل لوگ وظیفہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا مجرب ہے ویسا مجرب ہے، پھر اگر اس وظیفے کا اثر نہیں ہوتا تو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہاری کیا سنی۔ اسی طرح اللہ کے وجود میں ہی شک ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات لوگوں کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے چکر لگا رہے ہیں، قبروں پر جا رہے ہیں، اس لیے یہ بتا دیا کہ وظیفہ درخواست ہے، اللہ پر حکومت نہیں ہے کہ کام ضرور ہو ہی جائے گا، اگر تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگا تو اللہ نہیں دے گا۔ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہی ابدیت ہے۔ حدیث قدسی ہے مرقات میں، جلد نمبر 4 صفحہ 39 پر حدیث قدسی، وحی کے بعد حدیث قدسی کا درجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ نے یہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص میرے فیصلے سے راضی نہیں ہے اور میری دیوی تکلیف پر صابر نہیں ہے تو وہ جائے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ ان کو یہ ملا مجھ کو نہیں ملا، حالانکہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کے قبولیت کا ظہور جو ہے وہ اللہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، اور جب اللہ اپنے حساب سے کرتے ہیں تو اس کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دو تین احادیث مبارکہ ہیں۔ نمبر 1 کبھی وہی چیز مل جاتی ہے، نمبر 2 کبھی اس کے بدلے کچھ اور مل جاتا ہے، نمبر 3 وہ دعا اوپر سے قبول ہو کر آ رہی ہے اور وہاں سے قبولیت آ رہی ہے، یہاں ہمارے گناہوں نے اس کو روکا ہوا ہے، جب ہٹے گے تو دعا آ جائے گی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف کوئی آ رہی ہے اور یہ جو دعا مانگی تھی کوئی اور، اس نے اس تکلیف کو روک دیا، مرنے کے بعد پتا چلے گا تو کہیں گے یا اللہ آپ نے ہم پر کتنا احسان کیا، کتنی آپ نے ہم پر مہربانی کی۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کی دعاؤں کا ظہور یہاں نہیں ہوا ہوگا، جب آسمان پر اس کو نعمتیں ملیں گی تو جس کی دعاؤں کا ظہور ہوا ہوگا وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری جلد کینچی سے کاٹ دی جاتی حدیث پاک اور یہاں ظہور نہ ہوتا، باقی دعاؤں یہاں ظہور، وہاں ایسے انعامات۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ہم جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہمارا رزق جو ہے وہ حرام ہے یا حلال، یہ دیکھیں کہ ہمارا گھر ٹی وی سے نیٹ سے کیبل سے تصویروں سے پاک ہے، یہ دیکھیں ہم نے کسی کی بد دعا تو نہیں لی گی، یہ دیکھیں کہ ہماری بہو بیٹیاں جو دعائیں مانگ رہی ہیں شرعی پردہ کر رہی ہیں، یہ دیکھیں کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں میری داڑھی کٹی ہوئی تو نہیں۔ لیکن یاد رکھنا عبادت کو چھوڑنا نہیں ہے، دعا مانگنے کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم بے نمازی ہیں تو دعا نہ مانگیں، ہماری داڑھی نہیں ہے تو دعا نہ مانگیں، اللہ کو کس وقت کوئی ادا پسند آ جائے ہم اللہ والے بن جائیں گے۔ در کو اللہ کے نہیں چھوڑنا ہے، وہ بیٹھے گا چین سے گھر، کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑ پھڑائے جا، کھولے یا نہ کھولے وہ در، اس پر وہ تیری کیوں نظر، تو تو بس اپنا کام کر، صدا لگائے جا۔ جب ہمارے گھر پر کوئی ناک کرتا ہے، ہم جب شیشے سے دیکھتے ہیں کہ سامنے اپنا رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے، تو ہم پہلے ناک نہیں نکالتے، پھر گردن نہیں نکالتے، پھر آدھا دھڑ باہر نہیں نکالتے، بلکہ دروازہ کھول کر کہتے ہیں آؤ بھائی، آئیے تشریف لائیے، تشریف لائیے، پردہ کرا کر آئیے، آئیے تشریف لائیے۔ تو جو اللہ کا ہم در نہیں چھوڑیں گے، تو ایک دن دروازہ کھلے گا، اے میرے بندے، تو اتنے عرصے سے میرے در پر چپکا ہوا ہے، لا ہم تجھے اپنا بناتے ہیں۔ میں ایسے درجنوں 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 حرام کمائی والوں کو جانتا ہوں جو آج اللہ کے پیارے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی غذا تو حرام کی تھی، پھر دعا قبول کیسے ہو گئی؟ قبول کرنے والا وہ رب ہے۔ علماء کا اور ان کے غلاموں کا، ہمارا ان کے غلاموں کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ عمل خود کریں اور اللہ کا قانون بتائیں، باقی اللہ نے بخاری شریف کی حدیث پا کے زانیہ عورت کو کتے کے بچے کو پانی پلانے پہ مغفرت کر دی، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ زنا کر کے کتے کے بچے کو پانی پلا دیں؟ کوئی ایسا کہے گا کسی کو، یا خود کوئی ایسا عمل کرے گا؟ اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کے رب ہیں، پالنے والے ہیں، مالک اور خالق ہیں۔ جیسے ملک کا وزیر اعظم کسی کو آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ملک کا قانون مجھ پر حکومت نہیں کر سکتا، میں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے آزاد کرتا ہوں اس کو، اسی طرح عرش اعظم پر تفسیر موضوع القرآن حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر لکھوایا ہوا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت اور غصے میں دوڑ ہوئی اور میری رحمت جیت گئی۔ حضرت فرماتے تھے کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے غصے اور رحمت میں دوڑ ہوئی، اللہ کی رحمت جیت گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون کے حساب سے آسمان پر بخشا نہیں جائے گا، اللہ اپنی رحمت سے اس کو بخش دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مراحم خسروانہ، خاص اللہ کی مہربانی۔ حضرت والا کو کیا اللہ نے عجیب نعمتیں دی ہوئی تھیں، فرماتے تھے کہ اب آسمان پر پتہ نہیں ہم یہ درخواست کر سکیں نہ کر سکیں، اس لیے یہ دعا کر لیا کرو کہ اے اللہ، آپ کے پاس اگر میری شکاوت لکھی ہوئی ہے تو اس کو سعادت میں بدل دیں، اور وہ مراحم خسروانہ جو قیامت کے لیے ہے، آپ تو مالک ہیں نا، آپ تو قانون دان تو نہیں ہیں، آپ تو مالک ہیں، آپ وہ شاہی رحم مجھ پر ابھی ڈال کر مجھے ابھی اپنا پیارا کر لیجئے، آپ کے یہاں کوئی دیر تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے تابعی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ شیخ حماد، غور سے سننے کی بات ہے، اگر اللہ آپ کو اختیار دیں کہ اپنا حساب کتاب ماں باپ سے کرا لو یا اپنا حساب کتاب رب سے کرواؤ گے، تو آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ فرمایا کہ میں والدین کی محدود رحمت سے اللہ کی لامحدود رحمت کی طرف دوڑ کے چڑھا جاؤں گا، کیونکہ والدین کو جب پتا چلے گا کہ ہم نے ان کی غیبت کی تھی، ہم نے ان کا مال چرایا تھا، ہم نے ان کی شکایتیں جھوٹی جھوٹی رشتہ داروں میں لگائی تھی، تو والدین کو غصہ آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعاثر سے پاک ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، فرشتوں کی آمین لگی ہوئی ہماری دعاؤں پر، مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں، ہمارے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس مہینے کا نفل فرض کے برابر، فرض 70 کے برابر، اتنے انعامات کی بارش لگی ہوئی ہے، اور رمضان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے بدعا حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، ہلاک وہ شخص جسے رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے۔ آسمان سے بدعا لے کر آ رہا ہے فرشتہ، اور فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، جسے رمضان شریف ملے اپنی مغفرت نہ کروائے، ہلاکت اس کے لیے، اس پر آمین ہو رہا ہے۔ تو آج رحمت کا اچرا، اب دوبارہ وہ آئے اگلے سال، اللہ میرے اور ہر مومن کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ابھی تو نہیں آنے کا واپس، تو میں اپنے دل سے فیصلہ کروں کہ میں نے مغفرت کا کوئی سامان کیا، دل میں آواز آئے گی کہ ہم تو شیو کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، سو بھی رہے تو حرام کام کر رہے ہیں، ہمارا قرآن پاک قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، آپ تلاوت نہیں کر سکتے، تو تلاوت سے بھی محروم، گھروں کے اندر ٹی وی چل رہا ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، روزہ کشائی کا بینکیوٹ ہال کے اندر دعوت ہو رہی ہے، بے پردہ عورتیں اور مرد ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں روزہ کشائی کی اور انہیں گفٹ دیے جا رہے ہیں. بچپن سے بچے کو اتنا بڑا گناہ سکھایا جا رہا ہے شرک خفی ریا, تو مغفرت کروائی. ہم تو عید کی تیاری کر رہے ہیں مارکیٹوں میں بیٹیوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ دھکے کھا رہے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں, اور ابا عیدی اسے دیتا ہے جس سے ابا خوش ہے, ربا عیدی دیتا ہے جو پہلے رمضان سے پہلے والے جمعے میں جو بڑی طویل حدیث پاک پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ عید کے دن ان کے مغفرت کا پیمان دیتے ہیں کہ جاؤ اللہ تم سے راضی ہو گیا, اب تم اللہ سے راضی ہو جاؤ. تو عید گاہ کے اندر تو شیو کر کے جا رہے, لباس تو وہ پہنا ہوا ہے جو تفاخر کا اور ریا کا پہنا ہوا ہے, ٹخنا چھپا ہوا ہے گناہ کبیرہ. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فنار, چلنے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے, چاہے وہ احرام ہو چاہے لنگی ہو چاہے ٹراؤزر ہو چاہے شلوار ہو چاہے پائجامہ ہو چاہے دھوتی ہو, چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے. تو ہم تو حرام کام کر رہے ہیں, مغفرت کہاں کروائی؟ ماں باپ کی آہل ہی یہ مغفرت کیا کروائی؟ کیا چاند ہوتے ہی رشوتیں بند ہو گئیں؟ کیا چاند ہوتے ہی عورتیں شرعی پردے میں چلی گئیں؟ کیا چاند ہوتے ہی غیبت کی اور جھوٹ کی اور طنز کی اور گالیوں کی عادت ختم ہو گئی؟ کیا چاند ہوتے ہی گھروں سے کیبل کٹ کے نکل گئے؟ کیا چاند ہوتے ہی فوش فلمیں بند ہو گئیں, ننگی فلمیں بند ہو گئیں؟ ہماری بہو بیٹیاں مارکیٹ میں جا رہی ہیں بے پردہ, آواز کو باریک کر کے بات کر رہی ہیں, ہنس رہی ہیں, چائے بسکٹ کھا رہی ہیں, رات کو تراویاں نہیں پڑ رہی ہیں, مارکیٹ میں دھکے کھا رہی ہیں ورائٹی کے لیے. کیا اللہ اس سے خوش ہوں گے؟ یا جو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون تلاوت کر رہی ہے, معافی مانگ رہی ہے, دعائیں مانگ رہی ہے, اور اس گھر میں ٹیلی ویژن نیٹ کیبل کچھ بھی نہیں ہے, اور دو دو تین تین افطاریاں ہو چکی ہیں اب تک اس گھر میں, لیکن شرعی پردے کے ساتھ ایک نماز بھی کسی کی قضا نہیں ہوئی اور ایک نماز بھی جماعت سے ہٹ کر نہیں ہوئی, تو یہ افطار پارٹی اللہ کو پسند آئے گی؟ یا وہ افطار پارٹی جس کے اندر مرد عورت ساتھ میں اور رات کو ایک ایک دو دو بجے تک بیٹھے ہوئے, اور جاتے ہوئے پھر ہوٹلوں پر سحری کھاتے ہوئے سوئے تو فجر کی نماز غائب. یہ اللہ نے رمضان کا مہینہ اس لیے دیا ہے, اللہ نے بغیر استحقاق کے مجھے اور ہمیں رمضان کا مہینہ اس لیے دیا کہ ہم روٹھے ہوئے رب کو منا لیں. وہی شیو ہو رہا ہے, گناہ کبیرہ ہو رہا ہے, اور وہی واجب کو گٹر لائن میں ڈالا جا رہا ہے. کس کو دکھانے کے لیے ہم شیو کر رہے ہیں؟ جس کو دکھانے کے لیے ہم شیو کر رہے ہیں, یا بیوی کے ڈر سے, یا جاب کے ڈر سے, یا آفس کے ڈر سے, یہ ہمیں قیامت کے دن چھٹکارا دلائیں گے؟ ہمیں عوض کوثر دلائیں گے؟ ہمیں شفاعت دلائیں گے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ نے دیا. یہاں تک حدیث پاک ہے کہ جس نے روزے میں گناہ نہیں چھوڑا, جس نے روزے میں گناہ نہیں چھوڑا, اللہ تعالی کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی قبول نہیں ہے. روزے کی فرضیت تو اللہ اعلان فرما رہے ہیں, لعلکم تتقون, گیارہ مہینے میں میرے پیارے نہیں بن سکے, اس مہینے پیارے بن جائیں. اور جو آٹھ نو دس دن نکل گئے اب یہ واپس نہیں آ سکتے, ابھی ہمیں پتہ نہیں کتنے سانس ملے, ہو سکتا ہے افطار تک زندہ نہ رہیں, تو ابھی توبہ تو کر لینا ہم کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں, رمضان کو میں اب صحیح گزاروں گا, اپنے گھر کے اندر دین کو نافذ کروں گا, لڑائی جھگڑا مار داڑ نہیں کروں گا, اور جس طرح بزرگاں نے دین سمجھائیں گے اس طرح. پہلا, اگر اولاد نافرمان ہے خدا نخواستہ, اگر بیوی ڈنڈا چلانے والی ہے, تو کم از کم ہم ٹی وی کے سامنے تو افطار نہ کھولیں, بھابھی اور سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر کم از کم اللہ کو ناراض کر کے افطار تو نہ کریں, چاہے باورچی خانے میں گرمی میں پسینے نکل آئیں, لیکن دوزخ سے کم ہے وہ گرمی, دوزخ سے کم ہے. لیکن جب عمل کا بیان تو کر لیا, بیان تو سن لیا, عمل کا موقع ہے تو ختم. عید کے دن دوست گھر آ سکتا ہے, پڑوسی گھر آ سکتا ہے, ماں باپ نعوذ باللہ گھر نہیں آ سکتے, کیونکہ میری بیوی کو ڈانٹ دیا تھا سب کے سامنے. ماموں نہیں آ سکتے, ماموں سے میری ناراضگی ہے, قطع تعلق کیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں قطع تعلق کے لیے؟ کوئی آگے جھکنے کے لیے ہم تیار نہیں. ایک شخص اللہ سے عرض کرے گا, حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو آدمی ہے اس کی نیکیاں آپ مجھے دے دیں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی, ستایا تھا, تو اس کی نیکیاں آپ مجھے دے دیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے, یہ ہے تو مسلمان لیکن اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, یا اللہ پھر میرے گناہ اس پر ڈال دیجئے، جو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے گناہ اس پر ڈال دیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپر دیکھو، اوپر دیکھے گا ایسے محلات جو کبھی اس نے دیکھے نہیں ہوں گے. کیا اللہ یہ محلات آپ کے کس نبی کے ہیں؟ اے میرے بندے، تو اگر مسلمان بھائی کو معاف کر دے تو یہ تیرے ہوئے. یا اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، یا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں. اچھا پھر جا جنت میں، اپنے بھائی کو بھی لے جا جنت میں. اللہ ایسے پیارے، آج یا جو جھکے گا پہل کرے گا کہ بھائی غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دو، آپ کو ہمارے گھر آنا ہے، عید پر الگ آئیں گے، ابھی ہمارے گھر اکڑ. اب اگر اکڑ پر بیان ہوگا تو انشاءاللہ اثر کا وقت ہو جائے گا کہ تکبر کتنا بڑا عذاب ہے. مکھی کے سر کے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. دوسری حدیث پاک ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اکڑ، جھکنا نہیں ہے. میں بیان کرتا ہوں، میں کیوں جھکوں؟ میں مالدار ہوں، میں بڑا سردار ہوں، بڑا چودھری ہوں، بڑا وڈیرا ہوں، میرے اتنے باغات ہیں، میں کیوں جھکوں؟ من تکبر وضعہ اللہ، حدیث پاک، جو تکبر کرے گا اللہ اسے پستی میں گرا دیں گے، اللہ اسے ذلیل کر کے چھوڑیں گے اللہ اسے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور جو تواضع اختیار کرے اور پہل کرے آگے اور جھگڑا ختم کرے، اس کے نمبر زیادہ ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ کوئی مسلمان معافی مانگے اور کوئی معاف نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت والا سے کسی نے پوچھا کہ معاف نہ کرنے پر اتنی بڑی سزا؟ فرمایا کہ معاف کرنا اللہ تعالی کی صفت ہے. اللہ اپنی صفت سے ایک ذرہ تجھے دے رہے ہیں بھیک کہ تو رب کی نقل کر لے، اور تو اکڑتا ہے میں معاف نہیں کروں گا. چھوٹے بچوں کی لڑائی میں قتل ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کی لڑائی میں بھائی بھائی کی زبان بند لڑائی، بیویوں کی باتیں ناجائز مان کر لڑائی جھگڑا، اور جہاں رہنے جائیں گے بچے باہر نکلیں گے جھگڑا ہوگا. بچے ہیں آپس میں، لیکن ہم تو نہیں جھگڑا کریں گے نا. اور جو بچے اچھے ہوتے ہیں وہ جھگڑا ہی نہیں کرتے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ اشعار سنا دیتے ہیں، میں ہوں اچھا بچہ، اللہ والا بنوں گا، نیک بنوں گا، ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کروں گا، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، لڑائی نہیں کروں گا، ویڈیو گیم پر نہیں بیٹھوں گا، کارٹون نہیں دیکھوں گا. ماں باپ خود لا کر دے رہے ہیں، ان بچوں کو کیا پتا. ایک معصوم بچے کی انگلی کو پلک میں ڈال کر دکھائیں وہ چیخ مار کے ہٹا دے گا، کیونکہ ہم نے بچپن سے ڈرایا، اپنے بچوں کو ہم نے ڈرایا کہ کارٹون حرام ہے. بچوں کو کیا پتا، ویڈیو گیم کا منع کیا. بڑے بڑے ڈاکٹروں کے بورڈ سے پوچھ لو، مجھے ضرورت نہیں ہے بورڈ سے پوچھنے کی. میرا یقین ہے کہ شریعت نے جس چیز کو منع کیا ہمارے فائدے والا ہے. وزن بڑھ رہے ہیں بچوں کے، ان کی طاقتیں ختم ہو رہی ہیں پڑھائیوں کی، ان کی صلاحیتیں تباہ ہو رہی ہیں دین اور دنیا کی، ان کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، رات دن ویڈیو گیم پر بیٹھے ہوئے ہیں، رات دن کارٹون پر بیٹھے ہیں، فائٹ ویڈیوز پر بیٹھے ہوئے ہیں، فنی ویڈیوز پر بیٹھے ہوئے ہیں، گندی فلموں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیب ہے یا اسمارٹ فون ہے. یہ بچے کی نشو نما کیسے ہوگی؟ اس کا کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ اس کے ارادے کیسے مضبوط ہوں گے؟ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا، ہر وقت بس گیم 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 گیم. وہاں سے نکلے تو کرکٹ، وہاں سے نکلے تو سائیکلنگ، وہاں سے نکلے تو فٹ بال. اور پھر ماں باپ سے بھی کیسی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. جس کو اچھا بچہ بننا ہے وہ ایسا تھوڑی کرے گا. تو ان باتوں پر لڑائیاں کر کے بھائی بھائی سے جدا ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں. آپ صلی اللہ، فضائل رمضان، فضائل اعمال میں، فضائل رمضان اس میں، شب فضائل، شب قدر میں، حضرت شیخ الحدیث ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، اس وقت میں حدیث پاک لائے ہیں ایک حضرت شیخ الحدیث ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دو بھائی لڑ رہے تھے آپس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. پھر فرمایا تھا کہ میں آیا تھا، مجھے اللہ نے شب قدر کی تعریف فرمائی تھی، پوری تاریخ 100% والی، لیکن دو لڑ رہے تھے اس لیے میں واپس چلا گیا. لڑائی جھگڑے کا نقصان دیکھ لیجئے آپ، جھکنے کے لیے تیار نہیں. میاں بیوی کے جھگڑے، باپ کہہ رہا ہے بیٹی کو کہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کورٹ کے اندر تم نے جھوٹ بولنا ہے، اور جھوٹا گواہ جب آئے تو کہنا ہاں ہاں میرے پڑوس میں یہ رہتا تھا پہلے، جھوٹ بولنا تو. اور ادھر وکیل صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹ بولنا، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھانا، اور جو بیچ میں آئے صلح کرانے کے لیے اسے ہی مار دیتے ہیں کہ تو کون بیچ میں آتا ہے. ایک علاقہ ہے جہاں سے دعا کے لیے پرچہ آیا تھا کہ 30 اس طرف کے لوگ قتل ہو چکے 30 اس طرف کے، ایک اور قبیلہ ہے مسلمان 15 اس طرف کے جا چکے، 15 اس طرف کے جا چکے، اپنا بھائی اپنے بھائی کا خون بہا رہا ہے، زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا کتنا بڑا عذاب ہے، ایک انچ زمین اگر قبضہ کر لی، پانی کی باری اس کی، رشوت لے کر پانی کی باری کر لی اپنی، فصل اچھی ہو جائے گی لیکن اللہ کے عذاب کا کہاں سے مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ خاندان کے خاندان 20-20 برسوں سے لڑائیاں ہیں، سگا بھائی سگے بھائی ایک دوسرے کی بیٹے اور بیٹیوں کا رشتہ ہوا ہوا ہے، لڑائیاں ہیں، بیٹی کو گھر بٹھایا ہوا ہے اور اس نے طلاق بھی نہیں دے رہا 20 سال سے، اور کھلا بھی نہیں دے رہا، انتقام لے رہا ہے، کوئی کون ہے؟ جو ملانے والے کم ہیں، توڑنے والے زیادہ ہیں، اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں جو توڑنے والا ہو. سنیے، یہاں تک اتنے جھگڑے آئے کہ حضرت شیخ الحدیث ماں زکریہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے یہ جھگڑے کے نقصان جو فرمائے ہم نے پرچہ پرنٹ کروا لیا، اتنے جھگڑے. لیکن جو قرآن پہ ہمارے پاس جھگڑا آتا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ دونوں پارٹیاں آ جائیں، عورتیں نہیں آ سکتی، حرام ہے ان عورتوں کا یہاں آنا، دیکھنا ان کو. آپ ہمارے سے قرآن پاک حدیث پاک کی بات سن لو، جو پہل کرے گا اس کے نمبر زیادہ ہیں. اپنا حق ہوتے ہوئے جو چھوڑ دے مفہوم حدیث پاک کا، اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کو محل عطا فرمائیں گے. اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دے، کیا فرق پڑ جائے گا جھکنے سے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، سورہ انفال 46 نمبر آیت، اور جھگڑا مت کرو، نزا جھگڑا مت کرو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمارے یہاں ایک پیکج ملتا ہے چند کتابوں کا اور چند صفات کا، جس نے عمل کیا خاندان بن گیا. طلاق کا آخری اسٹیج تھا، طلاق ختم ہو گئی، خلا ختم ہو گئی جس نے عمل کیا. قرآن پاک حدیث پاک کی کتابیں ہیں، اس کے اندر وہ کتابیں مفت میں دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف آئے، وہ میں نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا اچھا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین سے، دین بھی اس طرح صاف ہو جاتا ہے. دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر؟ ذرا غور سے سننا جملہ، حضرت شیخ الحدیث فرما رہے ہیں، دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے، بیانات کرنے والے، تہجد پڑھنے والے اور دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں، اور ان کی مجالس اور تقریبات اس کمینی حرکت سے لبریز ہیں، غیبتیں، بہتان، اور صلح کے لیے جھکتے بھی نہیں ہے کہ ہم اتنی تہجد پڑھتے ہیں، ہم اتنے بیان کرتے ہیں. پھر مرنے کے بعد تو اور خاندان میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، آپس میں رشتے کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نقصان ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی آبرو ریزی غیبت، بہتان، چغلی اور بدگمانی، فرمایا کہ یہ بدترین سود اور خبیث ترین سود، ارشاد فرمایا، جبکہ سود کے 70 گناہ میں سے ایک ادنا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، باقی 69 کیا ہوں گے. تو پھر یہ جو مسلمانوں کی غیبت کرنا، اس کے عیب کھولنا، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو حضرت رمضان میں ویسے بھی سناتے تھے، رمضان میں زیادہ سناتے تھے، کہ کسی کا عیب چھپا لیا اس نے اور ظاہر نہیں کیا، اور جہاں غیبت ہو رہی ہے ان کو روک دیا کہ نہیں صاحب، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب ہٹا دیں گے. جب یہ چاہے گا کہ میرے عیب چھپائے جائیں، اللہ اس کے عیب ظاہر کر دیں گے، اور جو چھپائے تو اللہ اس کے عیب چھپائیں گے، اور جو دوسروں کے عیب کھولے، الزام لگائے، غیبتیں کریں، اللہ اسے رسوا کرتے ہیں. کتنا ڈرنا چاہیے. لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمانوں کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات کا خیال. آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں غور کریں کہ خود وہ اپنی ان ناپاک اور کمینی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، اور دنیا کی ذلت الگ. یہ شیخ الحدیث ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھ کے سنا رہا ہوں. چوتھی حدیث پاک، فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھٹ چھٹاؤ رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جاوے گا. نمبر 5، ہر پیر اور جمعرات کو، اور کئی روایت ہے کہ جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے لیے متعلق ارشاد ہوتا ہے ان کو چھوڑے رکھو جب تک یہ صلح نہ کریں۔ اور بیان میں پہلے ہی بتا دیا کہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخی کرے، جو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ کے شان میں الٹے سیدھے جملے کہے اور ڈارون کی تھیوریوں کو چاٹے اور آئنسٹائن کی تھیوریوں کو سر پر تھیوریوں کو رکھے، ان کے ساتھ کوئی دوستیاں نہیں ہیں۔ یا جو اب ماں باپ کو برا بلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے اور جب بیٹھو طنز کر رہا ہے، دین کے بارے میں مذاق اڑا رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپ شادی میں نہیں آؤ گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور جو دین کے احکامات کے بارے میں بکواس کر رہا ہے اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ رات کو بھی عرض کیا تھا، ابھی بیان کے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اس سے کوئی وہ یہ مفتی صاحب فیصلہ کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے دعوت میں نہیں گیا وہ تڑی لگا رہا ہے، تم قطع رحمی کرو گے گناہ ملے گا۔ جس قطع رحمی سے اللہ مل جائے وہ قطع رحمی تھوڑی ہے، جس صلہ رحمی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ صلہ رحمی تھوڑی ہے۔ مخلوق سے کٹ کر اللہ ملتے ہیں اسے بڑھ کر کیا ہے، اور اللہ سے کٹ کر مخلوق ملتی ہے تو کیا ہے یہ؟ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ لکھا ہوا ہے کہ بعض جگہ ترک تعلق کسی دینی کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے، اس کے بارے میں مفتی صاحبان سے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ مخلوق پر متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے پر مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے شب قدر میں، مگر دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شب برات میں بھی لکھا ہے، شب قدر میں بھی لکھا ہے، ایک کافر، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے، آپس کے لڑنے والے اور والدین کو ستانے والے، نافرمانی کرنے والے لوگ رمضان اور عید کے اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنا کر دیے گئے۔ افسوس، حضرت شیخ الحدیث فرماتے افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے خیال غلط میں تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی سے بددعائیں لے رہے ہو، حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعائیں اٹھا رہے ہو اور اللہ کی رحمت اور مغفرت عامہ سے نکال رہا ہو۔ فرمایا میں سوال پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو اگر گرا بھی دیا، اپنی مونچھ اونچی کری لی، وہ عزت کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے؟ جبکہ اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم پر ایک پر لعنت کر رہا ہے اور اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بدعا دے رہا ہے، جس کو رمضان ملے اپنی مغفرت نہ کروائے، وہ حدیث پاک جو عرض کر رہا تھا دو تین دفعہ، اور اس میں جو مغفرت سے ہٹنے والی باتیں یہی ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت سے نکال رہے ہیں، تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ اللہ کے آخری نصیحت حضرت شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو، صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا، آج وقت ہے اور تلافی ممکن ہے، اور کل جب اللہ کے سامنے پیشی میں جانا ہے جہاں نہ مال چلے گا، نہ عزت، نہ وجاہت، نہ پوچھ، نہ کوئی مال کام آئے گا، وہاں صرف ہمارے اعمال کی پوچھ ہے، اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے نہیں چھوڑتے۔ اور جیسے پہلے بتایا، اب جو پورا جس نے بیان سنا ہوگا وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ جس کو معاف فرماتے الگ بات ہے، چھوٹے بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں ماں کے لیے اور الگ کرایا ہوا ہے، جھکے گا، ناک سیدھی کرے گا، میرے آگے رگڑے گا تب بات بنے گی، ادھر وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں، ادھر ماں بیچاری رو رہی ہے، ادھر لڑکی کے ماں باپ بیچارے رو رہے ہیں، اور یہاں اکڑ کے اندر کیسز کیے ہوئے ہیں، جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو کچھ بھی مضمون نہیں ہے معافی کے اوپر۔ ابھی تو اور کتنی احادیث مبارکہ مشکات شریف میں ہے معافی کے بارے میں، کیا کیا انعامات ہیں، لیکن اکڑ، جھکنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنی بددعائیں لگ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ کسی کے گھر کے سامنے گاڑی نہیں کھڑی کرنی چاہیے، اچانک نکلیں اور آگے گاڑی یا موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں تو، یا موٹر سائیکلیں اس طرح کھڑی کی کہ گاڑی کا راستہ نہیں، یہاں تک بوڑھے آدمی کو اتارنے آئے اور اب ریورس میں کیسے جائیں گے، گاڑیاں ہیں موٹر سائیکلیں ہیں، اب وہ اذیت میں پھنس گیا، یا بوڑھے بےچارے کو گرمی میں وہاں اتار دیا، وہاں سے بےچارا گھسٹتا گھسٹتا پیدل آ رہا ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اے خدا جو ایم توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب، اے اللہ ادب کی توفیق عطا فرما، کیونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرا یہ کہ ابھی جب جماعت کے لیے کھڑی ہوگی جماعت، تو اس وقت نوجوان ساتھی کوئی آ رہا ہو بڑی عمر کا، اس کو جگہ دے کے خود اوپر چلے جائیں، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. یہاں تک کہ پہلی صف والے نے بھی کسی کو جگہ دی، بزرگ کو، سفید داڑھی یا کمزور کو، تو اس کو ایک ثواب تو پہلی صف کا ملے گا، ایک ثواب اکرام کرنے کا ملے گا، ایثار کرنے کا ملے گا. اس لیے جو کرسی بھی کسی کے لیے لے کر آئے، جو کوئی کرسی والا ہو تو اس کی مدد کر دیں، اور دوسرے جو آ رہے ہیں ابھی آئیں گے ان کو جگہ دیتے ہیں. پچھلی بار عید میں کیا ہوا کہ بہت سے لوگوں کی نمازیں رہ گئیں، کیونکہ لوگ جلد بازی میں سیڑھیوں پر کھڑے ہو گئے، اور اوپر تیسری منزل میں بہت جگہ تھی، اوپر گئے نہیں، وہیں کھڑے ہو گئے. اب جو آ رہا ہے بےچارا واپس جا رہا ہے، اب کہاں اس کو نماز ملے گی؟ تیسرا، اعتکاف کے بارے میں ہمارے پاس فتویٰ بھی ہے، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کی اعتکاف والی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو لڑکے ہیں 8-9 سال سے لے کر 18-19 سال تک، جن کی قدرتی داڑھی نہیں آئی، قدرتی جن کی داڑھی نہیں آئی وہ اعتکاف میں ان کو بیٹھنا منع ہے، جن کی قدرتی داڑھی نہیں آئی ان کو بیٹھنا منع ہے. فرض کریں 20 سال کا ہے، لیکن انتظامیہ شورا فیصلہ کرے گی کہ آپ کو بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے. بغیر اجازت بیٹھنا، اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ اس کو گھر واپس بھیجنے کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ چاہے 22واں روزہ ہو، چاہے 22ویں رات ہو، چاہے 23ویں رات ہو، بغیر پوچھے آ کر بیٹھ گئے، اس کے بارے میں وہ سارا فتویٰ جس کو چاہیے وہ آ کر پڑھ لے، اور خامخواہ الجھے نہیں کسی سے. اور آج کل کئی مساجد سے ہمارے بیان ہوتے ہیں، تو کئی مساجد سے اطلاع ملی کہ موبائل پر گیم کھیلتے رہتے ہیں، دوستوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، لوڈو پتا نہیں کیا بولتے ہیں وہ کھیل رہے ہیں. اعتکاف میں اس لیے نہیں بیٹھا جاتا، یہاں فجر بعد، عصر بعد، تراویوں کے بعد مجلس ہوتی ہے، 1-2 دن کے بعد اعتکاف کے فضائل سنائے جائیں گے، اور پھر اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں کرنا، اور ویڈیو گیم اور کارٹون اور فلمیں دیکھنا، اور ہنسی مزاح یہ سب باتیں کرنا، یہ سخت منع ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کمرے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ بس اللہ کے در پر آ گئے، اللہ میں اٹھوں گا نہیں جب تک سب چیزیں آپ سے لے کر نہ جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جناب جاوید اقبال صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مکان عطا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ ذاتی گھر عطا فرمائے، نیک اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ، جنازہ آیا ہوا ہے بھائی، نماز کے بعد سنتیں پڑھ کر فوراً جنازے نماز پڑھنا ہوگا. اللہ جن کا جنازہ ہے ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کا سفر آخرت کا اللہ اپنی رحمت سے خوب عافیت کا معاملہ کرا دے. سعود الرحمان کا آپریشن ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. بجلی کے بل کے لیے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ قرضے کی ادائیگی غیر سے فرمائے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. عامر بھائی کا بچہ شدید بیمار ہے لاقت ہاسپٹل میں، اللہ عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ اچھے رشتے عطا فرمائے، کمر کی تکلیف کو دور کر دے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مسلمان کو رمضان شریف کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں اور جو جو انعامات کے وعدے ہیں، مجھ سمیت کسی مسلمان کو محروم نہ فرما. اللہ کراچی میں اور جہاں جہاں موسم کے مسائل ہیں، موسم کو معتدل فرما دیجئے. یا اللہ خوشیاں عطا فرما اور غم سے بچا. یا اللہ جن دوست کا جو بھی جنازہ آیا ہے اس کی مغفرت بے حساب فرما دیجئے. یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے. میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، جن سے ہم نے وعدہ کیا، جنہوں نے پرچے دیے نہیں دیے، یا اللہ ہم سب کی، ہماری اولاد، گھر والے، قیامت تک کی ذریات، تمام مسلمان، ہم سب کی مغفرت بے حساب فرما، اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما، خوشیاں عطا فرما اور غم سے بچا. صلی اللہ علی النبی الامی.